الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن مجید کا چوتھی سورہ النساء کی آیت نمبر 31 ہے، جو ہم پچھلی دفعہ ہم نے اس کا ترجمہ کر لیا تھا لیکن وضاحت نہیں ہوئی تھی. آج یہ کہتی ہے کہ ان تجتنبوا، اگر تم بچ جاؤ، کبائر ما تنہون عنہ، جو چیزیں روکی جا رہی ہیں ان کے کبیرہ گناہوں سے اگر بچ جاؤ، نکفر عنکم، تو اللہ تعالیٰ مٹا دیں گے تم سے سیئاتکم، تمہاری برائیوں کو، وندخلکم، اور تمہیں داخل کریں گے، مدخلن کریمہ، عزت والی جگہ پر. قرآن مجید جب لفظوں کا چناؤ کرتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس میں ڈال دیتا ہے، لیکن ہم جو عجمی لوگ ہیں ان کو لفظوں کا اعتبار کرنا نہیں آتا، جس کے نتیجے میں ہم بڑی اہم چیزیں چھوڑ جاتے ہیں. تو یہاں یہ جملہ نہیں بولا گیا کہ کبیرہ گناہوں سے بچو، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جن چیزوں سے تمہیں روکا گیا ہے ان کے کبائر سے بچو. ٹھیک ہے، دونوں باتوں میں فرق ہوگا. کبیرہ گناہوں سے بچو، وہ بھی ملتی جلتی چیز ہے، لیکن یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو چیزیں، جن چیزوں سے تمہیں روکا جا رہا ہے ان کے کبائر سے بچو. لفظوں میں دیکھیے کہ کیا ہے، تجتانے بو، بچو، کبائرہ، بڑی چیزوں سے، ما تنہون عنہ، جن سے تمہیں روکا گیا ہے ان کے کرنے سے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا قرآن میں کہہ دیا ہے کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، ان کی کچھ دو صورتیں ہوں گی، ایک کبیرہ ہو جائیں گی، ایک صغیرہ ہو جائیں گی. ایسا ہی ہے نا جی. تو گناہوں کی دو قسمیں ہیں، ہم جانتے ہی ہیں، لیکن جتنی چیزیں اللہ نے روکی ہیں، منع کر دی ہیں، ان میں کچھ کبیرہ ہو جائیں گے، کچھ صغیرہ ہو جائیں گے. تو اب دونوں پہلوؤں سے دیکھ لیجئے. کچھ گناہ ایسے ہیں جو اپنی ذات ہی میں کبیرہ ہیں، جیسے زنا کرنا، قتل کرنا، وراثت کھا جانا، یتیموں کا مال ہڑپ کر جانا، یہ اپنی ذات ہی میں کبیرہ ہیں. لیکن ان کی کچھ چھوٹی شکلیں بھی ہو سکتی ہیں. مثلا میرے پاس یتیم کا مال آیا تو میں نے 10 لاکھ روپے کا مال تھا اس کا، اور میں نے بس کوئی 5-10 روپے کھائے، لیکن 9,99,995 میں نے اس کو واپس کر دیے. تو کیا ہوا کہ یتیم کا مال کھایا ہے لیکن چھوٹا سا حصہ، بظاہر اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا، 5-10 روپے کا نقصان کوئی نقصان نہیں ہے. تو ایک تو یہ پہلو ہے کہ جو کبیرہ، جو گناہ ہے اس میں ہے کبیرہ گناہ وہ، لیکن میں نے کوئی بس تھوڑا سا ہی چھوٹا سا کام کیا اس کے اندر سے، اس کا سارا مال نہیں کھا گیا، یا اس کو بالکل کنگال نہیں کر دیا، یا اس کو کوئی میجر نقصان نہیں پہنچایا، بہت تھوڑی سی رقم اس میں سے کچھ ادھر ادھر ہو گئی ہے. تو ایک تو یہ پہلو ہے اس کا کہ جو جتنے بھی حکموں کو پیچھے یا آگے قرآن مجید دے رہا ہے، ان جو منع کر دیے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ کہ ہم نے کھلے دل سے کھایا یتیم کا مال، یہ کبیرہ گناہ ہو جائے گا. اور ایک یہ ہے کہ میں نے بڑی احتیاط کی، بڑی احتیاط کی، لیکن کوئی 10-5 روپے کے ادھر ادھر ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گا اس کی کبیرہ گناہ کی ایک ہلکی شکل ہو جائے گی، لیکن ہے یہ یتیم کا مال، اپنے حقیقت کے اعتبار سے کبیرہ ہی ہے، لیکن میں نے پوری احتیاط کی، لیکن کچھ غلطیاں ہو گئیں، ہلکی پھلکی، چھوٹی موٹی. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ قتل، اس کا کوئی صغیرہ نہیں ہو سکتا، قتل قتل، اس کا کوئی صغیرہ نہیں ہے، آپ نے جان لے لی تو، لیکن قتل خطا ہو جائے گا، ہو سکتا ہے، وہ بھی بڑا گناہ ہے. قرآن مجید میں جو اس کا جو طریقہ بتایا اس کی توبہ کو بہت سخت ہے، لیکن بہرحال وہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا میں نے سوچتے سمجھتے جانتے بوجھتے قتل کیا، تو وہ اس کی چھوٹی شکل ہو جاتی ہے. تو لیکن بہرحال وہ قتل قتل ہی ہے. اس سے وراثت کا مال، میں نے اپنی بہن کا 1 روپیہ بھی نہیں دیا. دوسری صورت یہ ہے کہ نہیں، کوئی 5-10 روپے کی، جیسے میں نے یتیم کے مال میں کیا. تو یہ ایک تو یہ شکل ہوتی ہے. دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ گناہ چھوٹا ہوتا ہے، अमल छोटा होता है लेकिन करने वाले के करने के तरीके में वो कबीरा हो जाता है। मसलन मैंने यतीम के माल के 5 रुपए ही खाए 10 लाख में से, लेकिन मैं कहा देख लेंगे अल्लाह ताला को भी। अब क्या हो गया, वो 5 रुपए भी कबीरा गुना बन गए। यानी मेरी सरकशी की वजह से, खुदा से बेपरवाही की वजह से, वो 5 रुपए की खुर्द बुर्द भी समझ लीजिए कि कबीरा गुनाह के खाते में लिखी गई। तो मैंने किस जहन के साथ किया है, किस ख्याल के साथ किया है, वो उसको कबीरा गुनाह बना देगा। और वो वही चीज़ मैंने, बस वो हो गया मुझसे, मैं नहीं करना चाहता था, पूरी एहतियात कर रहा था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ खाए गए बीच में से पैसे। तो अब ये गुनाह तो है, लेकिन अब ये सगीरा दर्जे में आया क्योंकि मैंने उसकी शक्ल कबीरा वाली नहीं बनाई। तो कबीरा गुनाह अब दो तरह के हो गए, कि अपनी ज़ात में कबीरा है और दूसरे वो जो मैंने ज़ात में तो कबीरा नहीं थे लेकिन उसको कबीरा बना दिया मैंने अपने रवैये से, अपने तरीके से, अपने अंदाज से। तो ये दो किस्म के हो गए, जो सगीरा गुनाह है, हल्का फुल्का कोई झूठ बोल दिया है कोई इस तरह, ये गुनाह सारे गुनाह हैं, लेकिन वही बात के मुँह से निकल गया है, मैंने बैठा हुआ था, हो गया, अपने आप को बचा ही नहीं सका मैं, किसी जज्बे का शिकार हो गया लेकिन तौबा कर ली, ये सारा कुछ फिर उसके अंदर उसको सगीरा बना देता है। कबीरा गुनाह होता क्या है? कबीरा गुनाह का मतलब है कि इसकी जो गुनाह की मकदार है वो बहुत ज़्यादा। मिसाल के तौर पर अगर मैंने कत्ल किया है तो फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये -1 अरब गुनाह लिखे गए, -1 अरब गुनाह। अब मैं सारी ज़िंदगी नमाज़ें पढ़ता रहूं, रोज़े रखता रहूं, तहज्जुदें पढ़ता रहूं, तो -1 अरब को खाना काफ़ी मुश्किल काम है। तो उधर मैं नेकियां कर रहा हूं, तो नेकियां करने से प्लस पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो मसल मैं करता जा रहा हूं, किसी की 5 मिल गई नेकियां, किसी की 10 मिल गई, किसी की 20 मिल गई, वो 1 अरब रुपए का बैलेंस कितना तब्दील करेंगे? कुछ भी नहीं। तो कबीरा गुनाह वो होते हैं जिसको कुरान ने बयान किया कि वो मेरी सारी नेकियों को खा जाते हैं। तो इसलिए कबीरा गुनाहों से बचना चाहिए। कबीरा गुनाह की फहरिस्त क्या है, इसमें उम्मत में इख्तलाफ रहता है। जो मोटी मोटी बातें हैं वो मैं सारी सामने रख देता हूँ। एक ये कि जितने कामों से अल्लाह ताला ने रोका है कुरान मजीद में, वो सारे कबीरा हैं। जिनसे अल्लाह ताला ने रोक दिया वो अल्लाह के रोकने की वजह से कबीरा हो गए, एक बात ये कही गई है। दूसरी बात ये कही गई है कि जिन जिन को के बाद अल्लाह ताला ने दोजख की सज़ा सुनाई है वो कबीरा है। यानी रोका कई चीज़ों से है लेकिन सबके साथ दोजख की सज़ा बयान नहीं की, तो जिनके साथ दोजख की सज़ा बयान हो गई है वो सारे के सारे कबीरा हो जाएंगे। तीसरा ये है कि जो कुरान और हदीस में जो बयान हो गए हैं, यानी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनाह के तौर पर बयान कर दिए हैं, वो भी कबीरा हो जाएंगे इस तरह करके। तो ये मोटी मोटी चंद आरा हैं। और जो अगर एक और बात साथ मिला ली जाए, तो जिनको मैंने, खा छोटे हों या बड़े हों, जिनको मैंने सरकशी के साथ किया है वो सारे कबीरा हो जाएंगे। गफलत एक है सरकशी और एक है गफलत, ये भी कबीरा गुनाह है। यानी अगर आदमी सारी ज़िंदगी नमाजों से गाफिल रहे तो ये भी कबीरा है। सारी ज़िंदगी नेकियों से गाफिल रहे तो खुदा से बेपरवाही कबीरा मुजरम है, ठीक है। तो ये भी चंद चीज़ें हैं। तो कबीरा गुनाह सारी नेकियां खा जाते हैं, ये मैं असूल कई दफ़ा बयान कर चुका हूँ कि गुनाह और नेकियों का ताल्लुक एक दूसरे को खाने वाली चीज़ का है। जब मैं नेकी करता हूँ तो बुराई मिट जाती है अमालनामे में से, या उसका गुनाह कम हो जाता है, और जब मैं गुनाह करता हूँ तो गुनाह में इजाफा हो जाता है और नेकियाँ कम हो जाती हैं। तो एंड रिज़ल्ट जो होगा वो क्या होगा कि जिसके पास नेकियों का बदन होगा, नेकियाँ बची हुई होंगी, उसका पलड़ा भारी होगा, और जिसकी बुराइयाँ बची हुई होंगी उसका पलड़ा हल्का होगा। भारी होने का, हल्का होने का वही तसव्वुर है। क़यामत वाले दिन का जो पलड़ा है वो एक है। तो मिसाल के तौर पर यूँ समझ लीजिए कि यहाँ अल्लाह ने बैलेंस लगा रखा है, ये 0 लेवल है। तो जिसका पलड़ा हल्का है वो 0 से ऊपर चला जाएगा, जिसका पलड़ा भारी है वो 0 से नीचे चला जाएगा। तो ये जन्नती है जिसका नीचे चला गया, जिसका हल्का है इसका मतलब है कि 0 से वो माइनस की तरफ जा रहा है। तो अब वो कहाँ उसको शिफात होगी, कहाँ क्या होगा, वो एक अलग बहस है। लेकिन जो ज़ीरो से भी हल्का हो गया तो समझिए कि वो दोस्तियों की फहरिस्त में आ गया। तो फरमाया कि इन तजतनिबू कबायर मा तुन्हौना अन्हु, जिन कामों से तुम्हें रोका गया है उनके कबीरा से बचो, नुकफ़िर अनकुम सैयातिकुम। अब ये अल्लाह ताला ने अपना फजल बयान किया है। एक यह है कि नेकियां बुराइयों को खा जाती हैं, नेकियां बुराइयों को खा जाती हैं और बुराइयां नेकियों खा जाती हैं। लेकिन एक आदमी अगर खुदा की खातिर सारी ज़िंदगी बुराइयों से बचता रहेगा तो अल्लाह ताला उसकी कदर करेंगे कि खुदा की खातिर वो बड़े कबीरा गुनाहों से बचा रहा है, तो अल्लाह ताला उसकी उसके ऊपर मेहरबानी करेंगे और छोटे मोटे गुनाहों को खुद ही माफ़ कर देंगे, ख्वाह वो मुआवजने में आते हो या ना हो। ठीक है, तो नुकफ़िरानकुम सैयातिकुम, ये इसके अंदर तो वो पहलू भी चलेगा कि कबीरा गुनाह, जिसने कबीरा गुनाह नहीं किए उसकी नेकियां वैसे ही खा पी जाएंगी, छोटे छोटे मामलात होंगे तो उसका बैलेंस कोई अरबों में नहीं होगा माइनस, वो कोई 10-10 होगा, कोई -5 होगा, कोई -2 होगा, तो वो साफ कर दिया जाएगा। सूरा नजम में अल्लाह ताला ने कहा है कि जो कबीरा गुनाहों से बचेगा इल्ल लमम, तो बस थोड़ा सा कुछ चला जाए। मैंने लमम की रोशनी ही में वो 5 रुपये वाली मिसाल दी कि बस हो गया कुछ थोड़ी बहुत चीज़, मैंने कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं किया लेकिन वो हल्का सा कोई 5-10 रुपये खा लिए थे, फिर मैं वापस नहीं कर सका, मुयस्सर नहीं हुए या कुछ हो गया तो मैं उसको नहीं दे सका या हौसला नहीं पड़ा वापस करने का, कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन मैंने बड़ी बचने की कोशिश की, कुछ हो गया। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर कबीरा गुनाहों से बच गया हो तो बंदा ही मोमिन वो नेक आदमी है, जो सगीरा से बचेगा वो तो बहुत आला आदमी है, लेकिन जो कबीरा से बच के आ जाएगा वो समझिए कि भर अल्लाह की रहमतों का मुस्तहक हो जाएगा। ये एक फितरी सी बात है कि मिसाल के तौर पर जो आदमी लाखों रुपए का कर्ज वापस कर देता है वो 5-10 रुपये तो नहीं रखेगा, तो जो कबीरा गुनाहों से बचेगा वो छोटे गुनाहों से बचने की कोशिश करता रहता है। लेकिन बहरहाल कुछ हो जाते हैं इंसानों से, मसलन ये अक्सर हो जाता है कि किसी ने बात कही तो ऐसे ही हाँ कह दिया, हालांकि ना हाँ कहने का तसव्वुर था, ना कहने का, बस मुंह से निकल गया। अब निकल गया तो बस निकल गया, माफ़ी भी मांगी जा सकती, नहीं बात ख़राब हो गई, कुछ हो गया कहा जा सकता है, लेकिन वो बस तो इस हल्की फुल्की चीज़ें जिसमें कोई आदमी को दूसरे को नुकसान पहुँचाना या खुदा से सरकशी या खुदा से नाफरमानी ज़रे बहस नहीं होती, बस वो हो जाता है। इसको कुरान ने बयान भी किया दूसरे मौक़ों पर कि कसमें तुम्हारी आदत पड़ जाती है, आदत बन गई है वो उधर अल्लाह की कसम अल्लाह की कसम अल्लाह की कसम हो रहा होता है। तो लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि अब जो तुम संजीदगी से खाओगे कसम उठाओगे वो फिर मसला बन जाएगी। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो इंसानों से होती जाती हैं। मनुदखिल को मुदखलन करीमा, ये जो जुमला है मुदखलन करीमा, हम तुम्हें इज्जत वाली जगह पर ले जाएंगे यानी जन्नत में, और दूसरा मुदखलन अगर मस्तर ले लें तो फिर हम तुम्हें इज्जत के साथ अपनी जन्नत में दाखिल करें, यानी बड़े शान से इस्तकबाल होगा, और अगर जन्नत मुदखलन के मानी में ले लें तो फिर बहुत ही आली शान। करीम जो है ये अरबी ज़ुबान का बहुत बड़ा लफ्ज़ है, इसके कई पहलू फरामोश हैं, उर्दू वाले उनसे वाकिफ़ ही नहीं हैं और बड़े बड़े उलमा वाकिफ़ नहीं होते, ये कोई आम लोगों की बात नहीं है कि वो करीम के लफ्ज़ से वाकिफ़ नहीं होते। करीम का लफ्ज़ दरअसल अरबों का एक तसव्वुर है मकरुमा का। मकरुमा जो है वो अरबों का मतलब है कि बड़े कारनामे, बड़े काम, मसलन कहत में कहजदा लोगों को खाना खिलाना, पनाह दे देना, जंग में पूरी बहादुरी से लड़ना, जुल्म का बदला लेना, ये मकरुमा है। ठीक है, तो और भी चीज़ें उनके यहाँ, तो मकरुमा जो है उसका मतलब ये होता है कि बड़े दिल गुर्दे वाला, बड़े हौसले वाला, बड़े असूलों वाला, बड़े काम करने वाला, ये सारे मानी इसके अंदर होते हैं। तो जन्नत इज्जत वाली जगह नहीं है सिर्फ, मतलब ये है कि वहाँ इज्जत तो है ही, इज्जत के साथ दाखला होगा, लेकिन वहाँ खाना जो कुछ मिलेगा वो सखावत वाला होगा। करीम का एक मतलब ये भी है कि तुम ऐसे जगह पे दाखिल करेंगे जो सखावत का गढ़ होगा, हर चीज़ खुले मिलेगी। फिर मकरुमा में चूँकि बदला लेने का मफहूम भी है, तो करीम में भी ये मतलब है कि तुम्हारे कामों के لحاظ سے تمہاری شان کے مطابق. جو سابقون ہیں وہ سابقون والے مدخلن کریمن پائیں گے, جو ہمارے جیسے عوام ہیں وہ اپنے لحاظ سے. تو کریم کے اندر یہ پہلو بھی ہے, لیکن اس میں بھی سخاوت ہوگی. یعنی ہم عوام جو جائیں گے جن کی کرتوتیں تھوڑی ہوں گی, لیکن ان کے ساتھ بھی سخاوت کا معاملہ ہوگا. یہ نہیں کہ وہ 10 روپے کے روٹی روزانہ مل رہی ہے, چلو دال روٹی تو مل گئی. نہیں, وہاں بھی سخاوت کا معاملہ ہوگا. تو یہ مدخلن کریمہ جو ہے, یہ بہت ایک آیت کو بالکل ہمارے اردو دان طبقوں نے سمجھا نہیں ہے. سورہ آخری صورتوں میں ہے کہ یا ایو الانسان ان ما غرک بربک الکریم, تمہیں کس نے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے. تو وہاں دھوکے میں رب کریم سے دھوکا کیا ہونا ہے, سمجھ نہیں آ رہا. تو وہاں کریم کا مطلب ہے انتقام لینے والا, جرموں کی سزا دینے والا. تو خدا کی جو کریمی ہے اس میں سزا دینا شامل ہے. جیسے عربوں کے مکرمہ میں قاتل کا بدلہ لینا ضروری ہے, قبیلے کا دفاع کرنا ضروری ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی کل قیامت والے دن اپنے جو حق قائم اس نے کر رکھے تھے دنیا میں, میرا اور آپ کا حق اور لوگوں کا حق اور خدا کا حق اور رسولوں کا حق, قرآن کا حق, ہدایت کا حق, باطل اور حق کا حق, یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ لینا ہے. تو ما غرہ کا بھی رب کل کریم کا مطلب ہے کہ تمہیں وہ خدا کریم سے کس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے, جس نے لازمن قیامت برپا کرنی ہے, اور اپنے جتنے بھی حقوق دنیا میں لوگوں کے یا اپنے پامال کیے گئے ہیں ان کا بدلہ لے گا, تمہیں کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. تو خدا کریم سے دھوکے میں نہ رہو, ٹھیک ہے. تو یہ کریم جو ہے بہت اہم لفظ ہے, لیکن یہاں پر تو سخاوت اور عزت اور کھلاپن جو ہے, اور ہمارے اعمال کے لحاظ سے, یہ تینوں چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما, اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے, ان چیزوں کے کبیرہ گناہوں سے جو میں نے روکا ہے, تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن, ان چیزوں کی تمنا نہ کیا کرو جو اللہ نے تمہیں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. یہ فضیلت جو ہے یہ تین پہلوؤں سے ہوتی ہے. ایک تخلیقی پہلو سے, مثلا کسی کو اللہ نے خوبصورت بنا دیا ہے, کسی کو چوڑا چکلا بنا دیا ہے, کسی کو طاقتور بنا دیا ہے, کسی کو, ٹھیک ہے, تخلیقی اعتبار سے کسی کو ذہین بنا دیا ہے, کسی کو عام سادہ آدمی بنا دیا ہے. دوسرا تقدیر کے پہلو سے ہوتا ہے, کسی کو امیر بنا دیا, کسی کو غریب بنا دیا ہے, کسی کے لیے مواقع آسان رکھ دیے, ٹھیک. تیسری تفضیلت ہوتی ہے احکام میں, کہ مثلا ابھی آگے آئے گا مردوں کو قوام بنا دیا, یا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی وراثت میں باپ کا حصہ اتنا ہے, بیٹے کا اتنا ہے, تو کسی کو کم دیا, کسی کو زیادہ دیا. یہ بھی قانون دیا جا سکتا ہے کہ جتنے ماں باپ بہن بھائی بچے سب کو برابر تقسیم کر دو, ہو سکتا تھا لیکن نہیں کیا. تو یہ تین طرح سے اللہ تعالیٰ کوئی فضیلت دے دیتے ہیں کسی کو, لیکن یہ فضیلت جو ہے جب اللہ تعالیٰ بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انسان سارے انسانوں سے افضل ہو گیا ہے, نہیں, وہ ایک چیز میں اس کی فضیلت ہے. یعنی ایسا مثال کے طور پر آپ میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے پیسے والا بنایا ہے, تو ٹھیک ہے, اس کی ایک فضیلت ہے. یہ نہیں کہ وہ افضل ترین انسان ہے ہم سارے ہر پہلو سے, ایسا نہیں ہے. وہ پیسے والا ہے تو پیسے کی وجہ سے اللہ نے اس کو فضیلت دے دی ہے, کسی کے پاس صلاحیت زیادہ ہے تو صلاحیت کے اعتبار سے اللہ نے فضیلت دے دی ہے, لیکن باقی تمام پہلوؤں سے وہ تمام انسانوں کے برابر ہے. تو مثال کے طور پر ایک دولت مند آدمی اور ایک میں, دونوں عدالت برابر, میں نے قتل کیا مجھے بھی سزا ملے گی, اس نے قتل کیا اس کو بھی سزا ملے گی, تو دونوں برابر ہیں. فضیلت ہوگی ایک چیز میں کہ وہ پیسے والا ہے, میں پیسے والا نہیں ہوں, تو میں علم والا ہوں وہ علم والا نہیں ہے. تو یہ فضیلتیں چھوٹی, اس کو اللہ نے بیان, رسولوں کے بارے میں یہی بیان کیا ہے کہ ہم نے رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے, حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنا دیا ہے اور حضرت داؤد کو زبور دی ہے. تو باقی نبیوں کے مقابلے میں یہ نہیں کہ وہ حضرت داؤد سب ہر پہلو سے تمام نبیوں سے افضل ہے، نہیں، وہ زبور کے پہلو سے افضل ہے. اور حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی ہے آواز کے ساتھ، تو وہ اس پہلو سے افضل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت ملی ہے، اس وجہ سے افضل ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ایک دو پہلو ہوتے ہیں، اور بعض میں زیادہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. ایک آدمی میں 10 چیزیں ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں 6 چیزوں کا ذکر کیا تو باقی رسولوں کے مقابلے میں. تو اب یہ بات ہو گئی کہ جس میں تخلیقی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کسی کو فضیلت دے دیں، تقدیر کے اعتبار سے دے دیں، یا احکام میں دے دیں، تو فرمایا کہ اس کی تمنا نہ کیا کرو. سبق اللہ تعالیٰ یہ دے رہے ہیں کہ جو مل گیا ہے خدا کے پہلو سے اس میں صبر کیا کرو، قناعت کیا کرو. جدوجہد کرنی ہے، محنت کرنی ہے، دعا کرنی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو طاقت دے دی ہے، عورتوں کو نہیں دی، اس میں ہم کوئی عورتیں گھبرائی رہیں، یا مرد سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یہ کمال دے دیا ہے اور ہمیں نہیں ملا، تو یہ تمنا کرتے رہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح مجھے باپ والا حصہ کیوں نہیں ملا، مجھے بیٹے کے طور پر بیٹی سوچ رہی ہو کہ مجھے بیٹے والا حصہ کیوں نہیں ملا. تو فرمایا کہ جہاں اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی تقدیر میں، احکام میں، یا تخلیق میں کوئی چیز زیادہ دے دیتا ہے، تو اس کے در پہ نہ ہوا کرو، صبر کیا کرو، خدا پہ بھروسہ کیا کرو. یہ جو ایسا کر لے گا وہ ساری زندگی مطمئن رہے گا، اس کو ڈپریشن تنگ نہیں کریں گے. کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے اندر، ان کی خلقت میں یہ ڈالا ہوا ہے کہ وہ خدمت کار پیدا کیے گئے، ان کا امتحان ہی اسی میں. کچھ لوگ ہیں وہ لیڈرشپ کے لیے پیدا کیے گئے، ان کا امتحان ہی اسی میں. کچھ لوگ ورکرز کے طور پر پیدا کیے گئے، ان کا امتحان ہی اسی میں. تو اگر ورکرز لیڈر والی تمنا کرنا شروع کر دیں اور لیڈرز ورکرز والی تمنا کرنا شروع کر دیں تو پریشان ہی ہوں گے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو اس لیے اپنے آپ کو جائزہ لینا چاہیے، اور جائزہ لے کر کہ بھئی جو مجھے ملا ہے خدا کی طرف سے، ہاں میری اپنی کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہوتا ہے. تقدیر کے اندر صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں، مواقع ہوتے ہیں تقدیر کے اندر، اور مال دولت اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں زندگی میں حاصل، تخلیق میں صلاحیتیں اور مزاج اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور یا قد کاٹ یا خوبصورتی یا بدصورتی، یہ تخلیق کے اندر ہے. صلاحیت اور جسمانی خوبیاں یا خامیاں، تقدیر میں میرے زندگی میں جو کچھ کمانے سے متعلق ہوتا ہے، زندگی میں حادثات، زندگی میں رشتہ دار کیسے ملیں گے، دوست کیسے ملیں گے، شادی اچھی ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ تقدیر کے حصے ہوتے ہیں. احکام میں شریعت کے احکام ہوتے ہیں کہ مثلا مردوں کو 24/7 دن، بلکہ پورے سال نماز پڑھنی پڑتی ہے، عورتوں کو کچھ دنوں کے لیے چھٹی ہو جاتی ہے، یہ سب کچھ اس طرح سے احکام کے اندر ہو جاتا ہے. وراثت میں حصہ کم ہو گیا یا کچھ طرح کی چیز. تو یہ تینوں پہلوؤں سے ہمیں اپنے اپنی فضیلت کو سمجھنا چاہیے، دوسروں کی فضیلت کو قبول کرنا چاہیے، حسد کا شکار نہیں ہونا چاہیے، ان چیزوں کے طلب میں نہیں لگنا چاہیے، دوسروں کی لگ پلگ نہیں کرنی چاہیے. جو چیزیں خدا نے تقسیم کر دی ہیں کو تسلیم کر لینا چاہیے. اسی میں عافیت ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں خدا کے کل حضور پیش ہونے میں بھی آسانی ہوگی. تو ما فضل اللہ بہی بعضکم علی بعض، کچھ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ پر، ان تین چیزوں میں کچھ نہ کچھ چیزوں میں فضیلت دی ہوتی ہے، بس وہی ہے. آگے جو اصل قانون ہے وہ بتا دیا، للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کو وہی ملے گا جو جس کی انہوں نے کمائی کی ہوگی، وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کو بھی وہی ملے گا جس کی انہوں نے کمائی کی ہوگی. یعنی اگر اجر کے اعتبار سے دیکھنا ہے قیامت والے دن، تو وہاں کوئی فضیلت نہیں ہے، وہاں فضیلت آپ کے اعمال سے. نیکی کر کے آئیں گے مرد، مردوں کو مل جائے گا، عورتیں نیکی کر کے آئیں گے، عورتوں کو مل جائے گا. وہی نیکی عورتیں کریں گی اتنا ہی اجر ملے گا، وہی نیکی مرد کریں گے اتنا ہی اجر ملے گا. یہ نہیں کہ وہاں قیامت والے دن مردوں کو بھی ڈبل ثواب ملے گا، یعنی انہوں نے نماز پڑھی 4 رکعت ظہر کی تو ان کو 8 رکعتوں کا ثواب مل گیا اور عورتوں کو 4 رکعتوں کا، ایسا نہیں ہوگا. ان کو بھی 4 ہی کا ملے گا، ان کو بھی 4 ہی ملے گا. ہاں البتہ حالات، نیت، تقوی، یہ اس ثواب میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے کہ میں نے کن حالات میں نماز پڑھی ہے، یعنی جسم سارا ٹوٹ رہا تھا، بخار سے میں پھونک رہا تھا، میں نے اٹھ کے نماز پڑھ لی، اس کا ثواب یقیناً زیادہ ہوگا عام دنوں کی نماز سے. اسی طرح عید کا میلہ لگا ہوا تھا، سب مگن تھے، میں خوشیاں چھوڑ کر، تفریح چھوڑ کر نماز پڑھنے چلا گیا، ثواب زیادہ ہوگا. تو اس طرح تقوی کے ساتھ، تقوی میں اضافہ ہو جائے گا، توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے سے ثواب میں اضافہ ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ. تو وہ تو ہوگا، لیکن اسے لفظ یہ نہیں بولا گیا کہ نیت ارادہ نے جو کمائی کی ہوگی، تو آپ نے جس تقوی، جس توجہ، جس خوبی کے ساتھ نماز پڑھی ہوگی اتنا ثواب بڑھ جائے گا، مردوں کو بھی اتنا ہی، عورتوں کو بھی اتنا ہی، دونوں کے لیے معیار یکساں ہوگا. یہاں ایسا نہیں ہوگا کہ عورتوں کو آدھا ثواب مل رہا ہے، مردوں کو ڈبل مل رہا ہے، ایسا کچھ نہیں. تو یہ اصول یہاں پہ دنیا میں امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کسی کو کم کسی کو زیادہ دیا ہے. تو اب دو باتیں اہم ہیں، فضیلت کا مطلب کلی فضیلت نہیں ہے. کہا جا رہا ہے کہ مرد نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر پہلو سے مرد فضیلت والے ہیں، نہیں، صرف ایک چیز جو فضیلت دی گئی. اسی طرح کسی عورت کو کہا گیا کہ تمہیں ایک فضیلت دی تو وہ اس کو ملے گی، ٹھیک ہے، تو وہ فضیلت ایک ہی پہلو ہوگا. مرد عورتوں سے ہر ہر پہلو سے افضل نہیں ہے، اور بلکہ مجھے لگتا ہے کہ عورتیں زیادہ فضیلت والی ہیں مردوں کے مقابلے میں، اگر زیادہ دھیان سے بغیر تعصب کے دیکھا جائے تو. تو بہرحال فضل اللہ من فضلہ، البتہ اللہ سے فضل مانگتے رہو، یعنی دعا کرتے رہو، جدوجہد کرتے رہو کہ میں بھی امیر ہو جاؤں، دعا کرتے ہوئے، محنت کرتے ہوئے اللہ کا فضل تلاش کرتے رہو. لیکن یہ نہیں کرو کہ کھینچا تانی میں لگو کہ اس کی جو چیز ہے مجھے مل جائے، وہ تو یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اپنے طور پر یہ اس آیت کا سبق یہ ہے کہ مجھے اپنے آپ کو پہچاننا ہے، آپ نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے، میں کس میدان کا آدمی ہوں. ہمیں ہمارے ایک دوست ہیں، نام نہیں لے رہا میں، آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں فلاں آدمی کہہ رہا ہے کہ تم فلاں سے جیلس نہ ہو رہے ہو. تو میں نے ان کو ایک جملہ بولا، میں نے کہا میں جیلس کیوں گا، ان کا میدان اور میرا میدان اور. مثلا ایک پہلوان سے جو ہر مقابلہ جیتتا جائے، میں اس سے کیوں جیلس ہوں گا، میرا میدان ہی اور ہے. میں تجزیے کا آدمی، چیزوں کو حل کرنے والا آدمی. تو ایک آدمی اگر مناظرے میں جیت رہا ہے تو جیتا رہے، مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے. تو اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میرا میدان کون سا ہے، اور اپنے اپنے میدان میں آدمی محنت کرے تو آگے بڑھ سکتا ہے. لیکن میں اس طبیعت کے ساتھ، تجزیے والی طبیعت کے ساتھ مناظرے کے میدان میں اپنے آپ کو آزمانا چاہوں تو پتہ نہیں آزما کامیاب ہوں کہ نہیں ہوں. تو میں اپنے آپ کو جانوں کہ میں مناظرے کا ہوں تو ضرور مناظرے میں جانا چاہیے. میں تجزیے کا، تحلیل کا آدمی ہوں تو مجھے تجزیے اور تحلیل میں جانا چاہیے. میں انٹرپریٹیشن کا آدمی تو مجھے ادھر جانا چاہیے. میں ٹیچر ہوں تو مجھے ادھر جانا چاہیے. یہ تو جو میرا میدان ہے، مجھے اس میں آگے بڑھنا چاہیے اور اسی میں اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنا چاہیے. ان اللہ کانا بکل شیئن علیما، یہ بہت بڑی آیت ہے، اگرچہ قرآن کی عمومی آیتوں میں سے ہے. ان اللہ کانا بکل شیئن علیما، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. تو جس کو میں نے تخلیقی طور پر یا تقدیر میں یا احکام کے پہلو سے کوئی فضیلت دی ہے، کس بنیاد پر دی ہے؟ اپنے علم کی بنیاد. ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے کہ اس آدمی کو میں یہ صلاحیت دوں گا یا شکل خوبصورت دے دوں گا یا قد کاٹ دوں گا، تو اس سے میں نے یہ کام لینے ہیں. ابھی میں نے اس کو یہ چیزیں دی تھی. تم سے میں نے یہ کام لینا تھا جس میں تمہاری شکل کی ضرورت نہیں تھی، قد کاٹ کی ضرورت نہیں تھی، لیکن تمہارے علم کی ضرورت تھی، میں نے تمہیں وہ دیا تھا. اور تم پڑ گئے اس چکر میں کہ مجھے ویسا کیوں نہیں بنایا. خدا سے بھی شکایت پیدا ہو گئی. ایک کل پرسوں ایک اچھا سوال کسی نے کیا، میں اکثر یہ جملہ بولتا ہوں کہ ہم کمرہ امتحان میں ہیں. تو اس نے آگے سے مجھے سوال کیا کہ کمرہ امتحان میں تو سب کے پاس برابر چیزیں ہوتی ہیں، دنیا میں تو اللہ نے برابر نہیں دیا. میں نے کہا آپ نے کمرہ امتحان کا کبھی جائزہ لیا؟ میں نے جب ایف ایس سی کے پیپر دیے تو مجھے دو پیپرز میں ہلتی ہوئی میز حصے میں آئی تھی، وہ ایسے ایسے ہلتی تھی، تو میں اپنے گھٹنے اس طرح سے پھنسا کے رکھے ہوئے تھے کہ وہ ہلے نہ اور میں آرام سے کام کرتا رہوں. لیکن باقیوں کی بھی ہل رہی تھی، مجھے نہیں معلوم. ٹھیک ہے، پھر میں نے کہا کہ وہاں جو لوگ طالب علم پیپر دینے آتے ہیں، کسی نے پوری کتاب پڑھی ہوتی ہے، کسی نے سلیکٹیو چیپٹر پڑھے ہوتے ہیں، کسی نے گیس پیپر کی تیاری کی ہوتی ہے، تو سب کے پاس پورا سامان تو نہیں ہوتا. پھر میں نے کہا آگے بڑھو، کسی کے پاس ٹوٹا ہوا پین ہے، کسی کے باپ نے اس کو بال پوائنٹ لے کر دیا ہے جس کی سیاہی ختم ہونے والی ہے، تو پتہ نہیں کیا کیا حالات ہیں. تم نے کیسے کہہ دیا کہ سب کے پاس؟ تو یہ دنیا جو امتحان کی ہے، اس میں امتحان، ہر چیز امتحان ہے. کمرہ امتحان میں جو ہمارا کمرہ امتحان ہوتا ہے، اس میں صرف کوشچن پیپر امتحان ہوتا ہے، لیکن یہاں تو یہ بھی امتحان ہے کہ میرے پاس کیا چیزیں ہیں کیا نہیں، یہ بھی کوشچنس ہیں. تو عام جو کمرہ امتحان ہو، اس میں بھی سارے لوگ برابر نہیں ہوتے. کتنے ہی نوجوان ہمارے زمانے میں ایسے ہوتے تھے کہ رات کو ساری رات ماں بیمار رہی ہے، ہسپتال میں رہی ہے، اور صبح پیپر دینے آئے ہوئے ہیں. میرا اپنا ایک کلاس فیلو تھا، اس کی ماں مسلسل بیمار تھی پچھلے لمبے عرصے سے. بیچارہ رات کو ماں کے ساتھ جاگتا رہتا تھا، صبح پیپر دینے آ جاتا تھا، پاس ہو گیا، اللہ کا شکر ہے. لیکن بہرحال اس کی ان لڑکوں کے مقابلے میں حالت بہت پتلی تھی، جو آرام سے سوتے تھے، نیند پوری کرتے تھے، ماں ان کی بیمار نہیں تھی یا گھر میں کوئی ایسی صورت نہیں تھی. تو یہ دنیا ساری کی ساری اس طرح سے بنی ہوئی ہے کہ اس میں ہر آدمی ڈفرینٹ ہے، ہر آدمی ڈفرینٹ ہے دوسرے سے. اور پھر یہ بات کہ اس کمرہ امتحان میں، اس میں کوشچن پیپر نہیں ہوتا، اس میں یہ چیزیں ہی امتحان ہیں، یہ چیزیں ہی کوشچنس جو مجھے ملی ہیں، جو آپ کو ملی ہیں، صلاحیتیں، پیسہ، دولت، غربت، امیری، کپڑے، جوتا، ہر چیز امتحان ہے، ہر چیز امتحان. تو ان اللہ کانا بکل شیئن علیما، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. ولکل جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم ان اللہ کانا علی کل شیء شہیدا. اب جو بات بنیادی طور پر کہی آیت نمبر 32 میں، کہ جو اللہ نے چیزیں تمہیں دی ہیں تخلیق میں، تقدیر میں اور احکام میں، ان کے پیچھے نہ پڑا کرو. اب یہاں کچھ احکام کی چیزیں زیر بحث آ گئی ہیں. پہلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مرنے والوں کے مال میں بچوں کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے حصہ رکھ دیا ہے. جس کو جتنا دے دیا ہے دیتے رہنا، وہ میں نے رکھا ہے. اس تمنا میں نہ پڑ جانا کہ باپ کا حصہ چھین کر میں لے لوں اور بیوی بی کا حصہ چھین کر. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو جو میں نے حصے مقرر کر دیے ہیں لڑکوں کے، اولاد کے، رشتہ داروں کے، وہ سب اسی طرح سے دیتے رہنا. اس کو تسلیم کر لو، کیونکہ میں نے دنیا کسی اور قانون پر بنائی ہے. یہ نہ کرنا کہ اس چکر پڑ جاؤ کہ بھائی کو زیادہ دے دیا اور خدا سے ناراض ہو جاؤ. نہیں، میں نے امتحان کے لیے دیا تو بس اس کو تسلیم کر لو. پہلی بات اس اصول کو سمجھانے کے لیے کہ تم ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑا کرو جو میں نے دوسروں کو دے دی ہیں اور تمہیں نہیں دی ہیں. تو اس میں حصے، پہلی چیز وراثت کے حصے جو ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھے ہیں، اس کو بیان کر دیا کہ میں نے وراثت کے قانون میں یہی کام کیا ہے. آگے فرمایا والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم. البتہ جن کے ساتھ تم نے کوئی عہد معاہدہ کر رکھا ہے کہ میری وراثت میں سے اتنا لے لینا، میں مروں گا تو اس کو اتنا دے دیجیے، وہ بھی دے دو، میں نے اس کو روکا نہیں. یہ اب دو پہلو اس کے اندر ہیں کہ قانون جو وراثت کا ہے وہ میرے پیسے کے بارے میں میری اپنی تمناؤں پہ رکاوٹ ڈالے گا، فطری سی بات ہے. تو اب مثال کے طور پر میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں اپنا مال، مرنے کے بعد میرا مال فلاں آدمی کو مل جائے، یا فلاں مسجد میں چلا جائے، یا فلاں مدرسے میں چلا جائے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ حق چھین لیا ہے، کہتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا. مرنے کے بعد جو میں نے مقرر کر دیا وہ تو ملے گا ہی، اب تم نے جتنا دینا ہے اس میں سے الگ کر لو. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم سارے کا سارا ان سے چھین کر ان کو دے دو. زندگی میں کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن میں نے ترکے کے بارے میں جو فیصلہ دے دیا اس کو تبدیل نہیں ہونا چاہیے. تو جن کو تم دینا چاہتے ہو اپنی زندگی میں دے دو، یا ان کا حصہ الگ سے مقرر کرو، ساری جائیداد ان کو تم نہیں دے سکتے ہو. دوسرا اس کا جو پہلو ہے وہ یہ کہ جو وصیت وغیرہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ قائم رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ وصیت کا حق چھینے, وہ ہوگا, لیکن نصیبہ ہم کا لفظ بول کر بتا دیا ہے کہ سارا کچھ ان کو نہیں مل سکتا, تم نے جو نصیب ان کا مقرر کرنا ہے, وہ جو حصہ ان کا مقرر کرنا ہے وہ کر دو. ان اللہ کانا علی کل شئین شہیدا, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے, نگران ہے, یعنی دیکھ رہا ہے اس کو. اب بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حصے جو میں نے مقرر کر دیے ہیں کسی بہن سے کسی بیٹی سے وہ چھینے نہیں جا سکتے. اگر کوئی چھینے گا تو یاد رکھے کہ میں دیکھ رہا ہوں, پکڑ لوں گا قیامت والے دن. اور میں بتا چکا ہوں جب وراثت کا حصہ تقسیم ختم کیا اللہ تعالیٰ نے حصے, تو وہاں بیان کیا ہے کہ جو نہیں کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا. اب یہ جو اللہ نے فضیلت دی ہے اس کے پیچھے نہیں پڑنا, اس کی طلب نہیں کرنی. اس میں پہلی مثال آ گئی ہے ترکے کی, ٹھیک ہے, اور دوسری مثال آ گئی ہے جس کی وراثت ہے اس نے جو وصیت کر دی ہے وہ اللہ تعالیٰ حق دے رہے ہیں, بس اتنا ہی حق ہے تمہارا, اس سے زیادہ نہیں ہے. تیسری مثال کہ جو اللہ تعالیٰ فضیلت دیتے ہیں وہ اس کے در پہ نہیں ہونا چاہیے. الرجال قوامون علی النساء, یہ پچھلے کوئی 20-25-50 سال کہہ لیجئے, پچھلے 50 برسوں میں یہ سب سے زیادہ زیر بحث آنے والی آیت ہے, سب سے زیادہ. ہمارے ملک میں 50-60 سال پہلے فیمنسٹ موومنٹ کا, 60 سال لگا لیجئے جو بھی ہے, وہ اس کے چیزیں پہنچنی شروع ہوئیں, لیکن باقی دنیا میں فیمنسٹ موومنٹ سینکڑوں سالوں سے چل رہی ہیں, کم از کم 400-500 سالوں سے. تو لیکن بہرحال ہمارے ہاں جو تصور ہے وہ عورتوں کی جو امپاورمنٹ کا یا عورتوں کی مردوں کے مقابلے میں بڑھا کرنے کا یا کم از کم برابر جگہ پہ لے آنے کا, یہ اپنی ذات میں ایک اچھا کام ہے. جو عورتوں پہ ظلم ہو رہے تھے ان میں سے نکلنا چاہیے, یہ کسی بھی مومن کے لیے پسندیدہ بات نہیں ہے کہ اپنی بیوی پر, اپنے عورتوں پر, اپنی بیٹیوں پر ظلم ڈھاتا رہے یا ان کے ساتھ ناانصافی کرتا رہے. لیکن جو قدرت میں خدا نے رکھ دیا ہے اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق میں چیزیں رکھ دی ہیں, مردوں کو جیسا بنا دیا ہے بنا دیا, عورتوں کو جیسا بنا دیا ہے سو بنا دیا ہے. یہ ایک عمومی طور پہ مردوں عورتوں کا فرق ہے, بناوٹ میں, مزاج میں, صلاحیتوں میں, اور ایک انڈیویجول تو انڈیویجول فرق پڑتا ہے کہ میں آپ سے مختلف ہوں, آپ ان سے مختلف ہیں, اس طرح سے سارے ہم ایک دوسرے سے مختلف ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مردوں کو شوہروں کو ترجمہ کرنا چاہیے, شوہروں کو قوام بنایا ہے ان کی بیویوں پر, ٹھیک ہے. اب قوام کے معنی کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے سربراہ ترجمہ کیا ہے, کچھ لوگوں نے نگران ترجمہ کیا ہے, کچھ لوگوں نے ذمہ دار ترجمہ کیا ہے, کچھ لوگوں نے محافظ ترجمہ کیا ہے. یہ اس لفظ کے مختلف پہلو ہیں, سارے معنی اس کے اندر موجود ہیں. تو اگر کسی چیز کو, کسی آدمی کو, مثلاً المورت پہ میں نے قوام بنا دیا فلاں آدمی کو, تو اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ اس کو چلائے گا, اس کی حفاظت کرے گا, اس کے اندر کوئی گڑبڑ آنے لگی ہے اصلاح کرے گا, کوئی تعمیر کا کام ہے تعمیر کا کام کرے گا, کوئی بچانے کا کام ہے بچانے کا کرے گا, کوئی پروویژن کا کام ہے تو وہ پرووائڈ کرے گا چیزیں. یہ ساری ذمہ داریاں قوام کے اوپر آ جاتی ہیں. الرجال قوامون علی النساء, عورتوں کی حفاظت, ان کا سنبھالنا, ان کی نگرانی, ان کی پرورش, ان کی دیکھ بھال, ان کو کھلانا پلانا, یہ سب قوام کے اندر آتا ہے. تو شوہر جو ہیں وہ عورتوں پر قوام بنائے گئے. تو میری یہ تفسیر سن کے میرے ایک شاگرد نے کہا کہ بما فضل اللہ بعضہم علی بعض, مطلب تو پھر یہ ہوا کہ عورتوں کو فضیلت حاصل ہو گئی ہے, کیونکہ آدمی کو, شوہر کو تو اللہ تعالیٰ نے خادم بنا دیا ہے, ٹھیک ہے. تو بہرحال الرجال قوامون علی النساء, جو مرد ہیں وہ عورتوں پر قوام ہیں, ٹھیک. اس کا ہمارے پاس اس کا مترادف لفظ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. نگرانی کا مفہوم ایک پہلو ہے اس کا, حفاظت کا مفہوم ایک پہلو ہے اس کا, ان کی ذمہ داری اٹھا لینا, کھانا پینا سب کچھ ایک پہلو ہے اس کا, ان کے پروویژن کرنا ایک پہلو ہے اس کا, پالنا پوسنا کھانا پلانا سب کچھ اس لفظ کے اندر ہے. بہت بڑا لفظ ہے. عمومی طور پر اس کا غلبہ لوگوں نے نگران کا یا سربراہ کا کر دیا. تو ہم اسی نگران اور سربراہ کو لے کر چلتے ہیں. بات میں نے سمجھا دی ہے, کیونکہ وہ بار بار سارے لفظ بولنا مشکل ہو جائے گا. تو مرد جو ہیں وہ, شوہر جو ہیں وہ اپنی بیویوں پر قوام بنائے. بعض لوگوں نے ایک خیال کیا ہے کہ الرجال تمام مرد, تمام عورتوں پر, یعنی میں ہیلری کلنٹن پر بھی قوام ہوں, میں اپنی بیگم پر بھی, اپنی ماں پر بھی, اپنی دادی پر بھی. کسی نے یہ بھی فتویٰ دے رکھا ہے کہ اگر کسی گھر میں دادی ہے, ماں ہے اور بڑی بہنیں ہیں, لیکن ایک پوتا 7-8 سال کا گھر میں موجود ہے, تو وہ پوری فیملی پر قوام ہوگا. یہ بھی اس آیت کی روشنی میں کہا گیا, کیونکہ انہوں نے الرجال کو الرجال لے لیا ہے اور النساء کو النساء لے لیا ہے. تمام مرد تمام عورتوں پر قوام ہے. چنانچہ میں نے بتایا کہ میں ہیلری کلنٹن پر بھی قوام بنا دیا جاتا ہوں, یہ مطلب نہیں ہے. سیاق و سباق میں بعض ایسی چیزیں موجود ہیں, میں واضح کر دوں گا کہ یہاں پر شوہر ہی ترجمہ کرنا چاہیے, اور میرے دونوں اساتذہ نے یہی ترجمہ کیا ہے اور مجھے 100% اتفاق ہے ان سے. تو شوہر قوام ہے اپنی بیویوں پر, بیٹا اپنی ماں پر قوام نہیں ہے, بھائی اپنی بہن پر قوام نہیں ہے. ٹھیک ہے, ترجمہ کرنے کا یہ نتیجہ نکلے گا. تو بما فضل اللہ, اب قوام میں نے مفہوم بتا دیا, ہم نگران ترجمہ کر لیں, سربراہ کر لیں, اس سے فرق نہیں پڑتا. تو شوہر جو ہیں وہ اپنی بیویوں پر قوام ہے اس وجہ سے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. یہ پھر وہی بات جو میں نے پچھلے یہ کہی تھی, بما فضل اللہ, یہ جزوی سی ایک چھوٹی سی چیز ہے, ایک جزوی چھوٹی سی چیز ہے. وہ کیا ہے, میں اپنی رائے بتا دیتا ہوں. لوگوں نے اس میں بہت سارے, میرے استاد اگلی دونوں کو ایک ہی لیتے ہیں, یہ دو ہیں لیکن وہ میں ابھی واضح کرتا ہوں, لیکن میرے استاد دونوں کو ایک ہی لیتے ہیں, اس کی بھی میں وضاحت کر دوں گا. پہلی چیز جو ہے بما فضل اللہ بعضہم علی بعض, یہ فضیلت مردوں کے اندر ایک وصف ہے جو اکثریت مردوں میں ہوتا ہے, سب مردوں میں نہیں ہوتا, اکثریت میں ہوتا ہے, کچھ مردوں میں نہیں ہوتا. وہ کیا ہے, وہ یہ کہ یہ اپنی سوچوں کو جذبات سے ڈیٹیچ ہو کر پروسیس کر لیتے ہیں. مردوں کے اندر صرف ایک خوبی ہے جو یہاں زیر بحث ہے, وہ یہ کہ جذبات سے ڈیٹیچ ہو کر تھنکنگ پروسیس چلا لیتے ہیں. اس کے مقابلے میں عورتوں میں اکثریت میں الگ ہو کر, یعنی جذبات سے الگ ہو کر, تو جو خواتین کی اکثریت ہے وہ جذبات کے ساتھ اٹیچ رہ کر سوچتی ہیں. یہ میں سائنسی تجربات کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں, اپنی کوئی رائے نہیں دے رہا. مثلاً ایک تجربہ آپ کو بتاتا ہوں, پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ ایک ہی ماحول ہے, ایک ہی آفس ہے اور لوگ اکاؤنٹس کے ہیں, مرد بھی اور عورتیں بھی. ان کو وہ ایک سکینر سا پہنا دیتے ہیں جس میں بلڈ کا فلو سکین ہو رہا ہوتا ہے. تو دیکھا گیا کہ جیسے ہی انہوں نے سکینر آن کیا ہے اور کاری کام سٹارٹ کریں, ہر اکاؤنٹس والا آدمی, عورت بھی مرد بھی, اپنا اکاؤنٹس کا کام شروع کر دیا. اور جیسے ہی مردوں نے کام شروع کیا ہے تو ان کا جو لیفٹ سائڈ والا ہے حساب کتاب, رائٹ سائڈ والا, اب غلطی ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا, ایک ہمارا جو ہے وہ ٹیکنیکل دماغ کا سفیر ہے اور ایک جذبات سے متعلق ہے. تو جو ٹیکنیکل چیزوں سے متعلق ہمارا دماغ کا, مردوں کا صرف وہ ایکٹیو تھا اور وہ بھی ریاضی والا خانہ, جبکہ عورتوں, تین عورتیں ہیں تین مرد ہیں, کوئی اس طرح کا اسٹڈی تھی. اب اس میں جو عورتیں ہیں ان کا دماغ رائٹ والا بھی آن ہے, لیفٹ والا بھی آن ہے, پورا ٹائم پہ, ایسا نہیں کہ کسی وقت, پورا ٹائم پہ. تب جو ان میں مثالیں دیں, اس میں میں مثال دیتا ہوں کہ مردوں کو تو سمجھ آ رہی تھی کہ انہوں نے بالکل جو جذبات والا خانہ ہے, آرٹ والا بھی جذبات والا خانہ ایک ہے, وہ بالکل ڈیڈ پڑا ہوا ہے. आर्ट, फनून लतीफा वाला। हाँ, तो वो बिल्कुल बंद है। और जो दूसरा, औरतों से मसलन एक औरत का उन्होंने पूछा कि तुम इस टाइम पे जब ये काम कर रही तो क्या, तो कहती है मेरी बेटी सुबह लंच लेकर नहीं गई स्कूल, मुझे बार बार ख्याल आ रहा है कि वो दोपहर को क्या खाएगी, क्या करेगी, किसी से मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, भूखी रहेगी, तकलीफ़ में रहेगी। तो उसका सारा दिन अपनी बेटी के इस दुख में गुजरा कि बेटी मेरी क्या करेगी, लंच लेकर नहीं गई। और हो सकता है कितने ही मर्द हों तो वो लंच, उसको भी पता हो कि मेरी बेटी लंच लेकर नहीं गई, लेकिन कोई परवाह नहीं थी। दूसरी खातून से पूछा गया कि आपको क्या मसला। उसने कहा कि कल मैं एक लेटर टाइप किया था, अपनी रिपोर्ट जब दी तो मेरे बॉस ने मुझे मुंह पे मारा था कि ये क्या लिखा तुमने, गलत लिखा, सारा सही करके आओ। आज मैं सारा दिन सोच रही थी कि उसको ऐसा जवाब, ऐसा काम करना है कि वो मुझे बिल्कुल ये बात ना कर सके। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, ये वो बिमा फजल अल्लाह हुआ है कि मर्दों के अंदर एक अजीब ये सूरत है। वैसे मैं यहाँ अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मिसाल दे रहा हूँ कि मैं यहाँ आता हूँ तो घर के सारे काम भूल जाता हूँ, कोई पता नहीं होता कि कोई नलका लीक कर रहा था कि नहीं कर रहा था, बस यहीं का हूँ। ये मैं अपने आप को ऐसा महसूस करता हूँ। लेकिन बहरहाल, लेकिन कुछ मर्दों में वो वाली सलाहियत नहीं होती कि वो जज्बात को अलग करके सोच सकें, अक्सरियत ऐसी है। और ऐसा ही मैंने बास खवातीन में देखा, वो आराम से ऐसा सोच रही होती हैं कि जैसे बड़े बड़े फलसफी सोचते हैं। ठीक है, वो जज्बात से डिटैच कर लेती हैं अपने आप को। तो ये अक्सरियत की बुनियाद पे अल्लाह ताला ने ये बात कही है। तो पहली फजीलत, पहली सलाहियत कहना चाहिए, कौन सी सलाहियत, तख्लीकी, कि मर्दों को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो जज्बात से डिटैच होकर सोच सकते हैं। तब इनके पास आता क्या है कवाम होने के बाद, सिर्फ हक के तलाक। यानी इतनी बड़ी जो शोर मचा हुआ है कि अर्रिजालु कवामून अला निसार, तो उनके हाथ में क्या है बीवी के मुकाबले में तलाक का हक, और कुछ भी नहीं। अगर आप देखें सारे अहकाम निकाल कर कुरान के, कि बीवी को क्या दिया गया है, शौहर को क्या दिया गया, तो एक चीज इजाफी है मियां बीवी के मामले में, वो तलाक का हक है। या विरासत में डबल हिस्सा, ज्यादा ज्यादा अगर कोई, लेकिन वो जाहिर है कि कवाम से नहीं जुड़ता। इसलिए दूसरी बताई, वह बेमा अनफकू में नम वाले, दूसरी ये बताई कि जो ये अपने मालों को खर्च करते हैं। तो अब जो माल खर्च करना है ये किस पे हो रहा होता है, बीवी पे हो रहा होता है। मैं मैसे हैली क्लिंटन पे तो कोई खर्चा नहीं करता, तो इसलिए मैं उसका कवाम भी नहीं हूँ क्योंकि मैं उस पर खर्चा नहीं करता। तो अब बेमा अनफकू में नम वाले हम, तो दूसरी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने, अब ये अहकाम की जिम्मेदारी, पहली फजीलत खिलकत की थी, तखलीक में थी, और अब ये जो फजीलत है ये हुक्म के एतबार से है कि शौहर अपनी बीवियों का सारा खर्चा उठाएंगे, खाना पीना, कपड़े लिबास, जूते, घर, रिहाइश, मेकअप का सामान, जो भी गिनना है आप गिन लीजिए, मैं उतना माहिर नहीं हूँ इन चीज़ों में, तो वो सब कुछ शौहर के ऊपर। ठीक है, सारे नाज नखरे देखने हैं, व बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम। तो इन दो वजूहात से अर्रिजालु कवामून अला निसा, शौहर मर्दों पर कवाम है, समझ गए जी। तो अब अर्रिजालु कवामून अला निसा की एक वजह यह है, दूसरी वजह यह है, ये तख्लीक के अंदर है, ये हुक्म के एतबार से दी गई कि शौहरों को ये जिम्मेदारी लेनी है। मेरे उस्ताद जी कहते हैं कि ये वाली जो फजीलत है इसी की तफसीर और वाउ तफसीरी लेते हैं। ठीक है, तो जाहिर है कि वो मुझसे बड़े आलिम हैं, तो जिनको इस बात पर इत्मीनान हो वो ये भी ले सकते हैं कि ये एक ही बात है, यानी टोटल एक ही फजीलत है कि अल्लाह ने फजीलत दी है, यानी खर्चा करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर डाली। तो ये अब यहाँ पर रोक लेते हैं, टाइम हमारा हो गया है, तो ये आयत याद रखिएगा कि अभी आगाज ही हुआ है, ये इसको ज़्यादा तसल्ली से समझ लीजिए, क्योंकि ये आयत जो है ये ज़रा आजकल हदफ बनी हुई है, तो इसके एक एक जुज़िए को अच्छी तरह समझ लें ताकि अल्लाह की बात समझ में आ जाए, बाकी फिर मानना ना मानना हो तो अलग बात होती है। वाखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह।